الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے کئی ہفتوں کی برادری اور ناول کے بعد آج آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جو پچھلے دنوں مجھے مختلف موقعوں پر اٹھاتے رہے اور اس کی وجہ سے مجلس معاف کر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس ناول کے باوجود محروم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معمول کا عادی ہو اور کسی عذر کی وجہ سے، مثلا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ معمول نہ ہو پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے انشاءاللہ کہ محروم نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائیں اور اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائیں، تو مومن کا کسی حال جاتا نہیں. اور جیسا میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ مقصود اس مجلس کا کوئی رسمی تقریر، رسمی درس نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر، مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنے بزرگوں کی باتیں کہہ کر یا سن کر ان پر عمل کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حکیم المقدس صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے ارشادات کچھ عرصے سے میں پڑھا کرتا ہوں، تو اس وقت حضرت کا ایک ارشاد سامنے آ گیا. فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس کو بخار ہے. فرمایا لا قہور ان شاء اللہ تعالی، یعنی کچھ حرج نہیں، جو بخار تمہارے حق میں مطہر ہے، پاکی تزلزلہ ہے. اللہ اکبر، عیادت کا حق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ادا کرنے والا کون ہوگا؟ عیادت کی اصلی غرض تسلی، اور تسلی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جس شے کو وہ ضرر سمجھتا ہو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع کے افراد میں داخل کر دیں. یہ تو ایسی تسلی ہے کہ طبیعت میں اس قدر تسلی اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ مرض بھی نہ رہے، لیکن اس تسلی کی اس بیمار نے قدر نہیں کی. वो एक ज़ईफ़ुल ईमान बूढ़ा था, वो कहता है तल्ला वल हुम्मा तफूर अला शेखिन कबीर कुज़ुरुहुल कुबूर, कि हरगिज नहीं बल्कि ये तो ऐसा बुखार है जो एक बूढ़े को कब्र में पहुंचा देगा। तो आपने फरमाया अच्छा यूं ही सही। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस नकल फरमाई है उसमें अयादत का मसनून तरीका मालूम होता है। अयादत जो है ये एक इबादत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक बताए हैं उनमें से एक अहम हक है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम खम्स, कि मुसलमान एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर पांच हुकूक हैं, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व तस्मीतुल आफिस واتباعه الجنائز وإجابة الدعوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ايه هي السلام کا جواب دینا، کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا اس کا حق ہے، دوسرا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا اس کا حق ہے، تیسرا کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا حق ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا جنازے کے پیچھے جانا یہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی شخص دعوت کرے تو اس دعوت کو قبول کرنا بھی اس کا حق ہے۔ یہ پانچ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن ان پانچوں حقوق کے بارے میں بس اب بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس سے ان کی جو عبادت والی حیثیت ہے وہ مجروح ہوتی ہے، لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے اور اس کے نتیجے میں بجائے اس کے جو فائدہ ہو ثواب ہو بعض اوقات الٹا گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں اس وقت عیادت کی بات آ گئی، عیادت یعنی کسی بیمار کو بیمار کی بیمار کرسی، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر عیادت کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، جتنی دیر وہ عیادت کر رہا ہے وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، اتنا بڑا عظیم ثواب ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بیمار کی عیادت نہ کرتا ہو، لیکن اس کو ایک رسم کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، بس ایک رسم ہے کہ بھائی کوئی بیمار پڑا تو جا کر پوچھ لو، اس کے عبادت ہونے کا، اس کے سنت ہونے کا اور اس کے ثواب ہونے کا دل میں خیال بھی نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات عیادت جو ہوتی ہے وہ بھی دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر میں نہ گیا عیادت کے لیے نہ گیا تو وہ خود مجھے کتنا برا سمجھے گا، یا اس کے جو اہل و عیال ہیں اس کے گھر والے ہیں وہ دل میں شکوہ کریں گے کہ فلاں نہیں آیا, اس خیال سے کریں گے. لیکن اس خیال سے یہ نیت لے کر کہ میں عیادت کرنے کے لیے جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے, میں عیادت کے لیے جاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا, 70,000 فرشتے میرے حق میں دعا کریں گے اور میں جنت کے باغ میں رہوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نام اعمال میں ایک بڑی نیکی کا اضافہ فرمائیں گے. اس خیال اس نیت کے ساتھ بہت کم جانے کا اتفاق ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو جب کبھی ایسا موقع ہو تو نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی, ثواب حاصل کرنے کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک عبادت کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اس نیت کے ساتھ جو عبادت ہوگی اس کا لطف ہی اور ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بھی عبادت پر جو ثواب عطا فرماتے ان کا کرم ہے, لیکن حدیث میں عبادتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی کہ وہ عبادتیں ثواب کی نیت سے کیا کرو. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جب کوئی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پیچھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے تو رکھ رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس تصور کے ساتھ رکھو, اس نیت کے ساتھ رکھو, اس ارادے کے ساتھ رکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر یہ نذرانہ پیش ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے. تو جب یہ نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اجر و ثواب بھی دیں گے اور اس کا لطف بھی اور ہوگا. تو اسی طرح عیادت جب کرنے کے لیے جائے کوئی شخص کسی کی تو پہلی بات جو پہلے ہی قدم پر جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ دل میں نیت یہ کرے کہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر یہ عمل کر رہا ہوں, پہلے تو یہ نیت کر لیں. اگر یہ نیت واقعی صحیح ہے تو پھر عیادت کرنے کے نتیجے میں کوئی دوسرا اس کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے, دوسرا اس کو مانے یا نہ مانے, ہر صورت میں انسان مطمئن ہوگا کہ میں جس مقصد کے لیے کرنے جا رہا ہوں وہ مقصد حاصل ہوگا. تو نیت درست کر لینا سب سے پہلی بات ہے. اسی لیے آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کو ایک بزرگ کے انتقال کے وقت کسی نے خبر دی کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے, چلیے جنازے میں چلیے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میں کہ لم تحضر نہیں مل گیا کہ مجھے نیت ابھی تک صحیح نہیں بنی, یعنی اب اگر میں جاؤں گا تو وہ اس لیے جاؤں گا کہ بس دیکھو یہ آدمی کہہ رہا ہے جنازے میں جانے کے لیے اور میں انکار کروں گا تو یہ کیا سوچے گا کہ جنازے میں جانے سے انکار کر رہے ہیں, اور اگر نہ گیا تو لوگ جو ہیں کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بزرگ سے جنازے میں شریک نہیں ہوا. تو یہ لوگوں کو کچھ کرنے کا خیال آ رہا ہے, اور جب لوگوں کو کچھ کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پھر اخلاص نہ ہوا, تو اخلاص جب نہیں ہوا تو وہ ریاکاری ہوگی, اور ریاکاری کی صورت میں اگر میں جا کے نماز جنازے میں شامل بھی ہوا تو یہ ریاکاری والی شمولیت ہوگی جس کا کوئی اجر نہیں ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہونے کا اندازہ ہے. اسی لیے تو جس طرح جنازے میں یہ بات ہے اسی طرح عیادت میں بھی یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی قیادت کے لیے جائے تو پہلے یہ دیکھے کہ میری نیت صحیح ہے یا نہیں, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جب ایک مرتبہ نیت صحیح ہو گئی تو ایک طرف تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب مرتب ہوگا, اور دوسری طرف بہت سی خرابیوں کا سرجواب ہوگا. کیا خرابی؟ مثلاً یہ کہ جب آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ مخلوق کو خوش کرنے کی ہوتی ہے اور مخلوق کو راضی کرنے کی ہوتی ہے, دکھاوے کی ہوتی ہے, تو اس کا سارا اہتمام اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی طرح اس بیمار کو پتہ چل جائے کہ میں آیا تھا عیادت کرنے کے لیے اور وہ میرا احسان مند ہو کہ ہاں یہ میری عیادت کے لیے آیا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پہنچ گیا اور جا کر فرض کرو کہ اس کو ملاقات کا موقع نہیں ہے, ڈاکٹروں نے طبیبوں نے منع کر رکھا ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے, ابھی احسان کرتا ہے کہ نہیں میری ملاقات کراؤ مجھے وہاں تک پہنچاؤ. وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دل میں یہ بات ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے, اور اگر اس کو پتا نہ ہوا تو میرا مقصد بہت ہو گیا آنے کا, میرے ختم ہو گیا. حالانکہ اگر یہ بات ہو کہ اس کو راضی کرنا مقصود ہے, محض اسی کو کچھ کرنا مقصود ہے, تو پھر بھائی یہ دیکھو کہ اس کو راحت کس چیز سے پہنچے, اور تمہارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا, اب جتانے کی کیا ضرورت ہے, اس کے سامنے اس کو احسان مند کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو اس واسطے یہ خرابی پیدا ہو جائے اگر نیت صحیح نہ ہو. تو سب سے پہلے قدم پر نیت صحیح ہے, اور اس کو محض ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ ایک عبادت کے طور پر انجام دے رہا ہوں, تمہیں اس لیے جا رہا ہوں جو قدم میرا اترا ہے وہ جنت کے باغ میں اترا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل عبادت لکھا جائے نیت کی طرف سے سب سے پہلے. پھر دوسری بات جو اس حدیث کو بھی معلوم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی اور انہوں نے جو تشریح کیا ان سے بھی, کہ عیادت کا جو مقصود ہے وہ دوسرے کی راحت رسانی اور تسلی. کیوں اس کو عبادت قرار دیا گیا, کیوں اس کا اس کو حق قرار دیا گیا؟ وہ اس لیے تاکہ آپ کے عیادت کرنے سے مریض کو تسلی ہو, راحت پہنچے. اب اگر عیادت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس کے بجائے راحت سے تکلیف پہنچے تو عیادت کا مقصد ہی بہت ہوگا, وہ تو ایزا رسانی ہوگی. لہذا اس کے لیے مثلا حضرت والا ہی ہے دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں تو عیادت کا کے لیے وہ وقت مناسب ہے کہ نہیں, پہلے اس کی کچھ معلومات کر لیں کہ کون سے وقت میں جانا بہتر ہے کہ جس سے اس کو تکلیف نہ ہو. فرض کرو کہ اس کے آرام کا وقت ہے بیمار کو, بیمار کو تو آرام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس کے آرام کا وقت ہے اور آپ پہنچے عیادت سے ہی, اب وہ آپ کی وجہ سے اپنے آرام سے محروم ہو گیا, تو بجائے اس کے تو وہ اس کے لیے راحت کا سبب بنتا, تسلی کا سبب بنتا, الٹا تکلیف کا سبب بن گیا, تو اس کے لیے مناسب وقت ہے. اور اگر بالکل معلوم ہو کہ ملاقات سے تکلیف ہوگی تو ملاقات پر ہرگز اصرار نہیں کرنا چاہیے, تمہارا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی تب بھی تمہارا مقصود حاصل ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ عیادت کا ثواب تمہیں عطا فرما دیں گے. اصرار کرنا کہ ضرور مجھے دکھاؤ, ضرور مجھے وہاں تک پہنچاؤ, یہ عیادت کے شرائط اور آداب کو سنا. اسی طرح یہ بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد منکم فلیخفف، کہ اگر کوئی شخص تم میں کسی سے عیادت کے لیے جائے تو وہاں پر ہلکا بیٹھے، یعنی مختصر اختصار سے کام لے، یہ نہیں کہ عیادت کے لیے آپ گئے اور دم کر بیٹھ گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیمار کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مخلع بالطبع ہو کر آزادی کے ساتھ لیٹ جائے، بیٹھ جائے، کوئی اپنا دوسرا خدمت گار اس کی خدمت کر لے وغیرہ. اب ایک اجنبی آدمی آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بیچارہ تکلف کا میں مبتلا ہوگا، اس کو تکلیف پہنچے گی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جو شخص میں عیادت کے لیے جائے وہ ہلکا ہے، زیادہ دیر نہ بیٹھے، مختصر کام کر کے عیادت کر کے واپس آ جائے تاکہ بیمار کو تکلیف نہ ہو. ایک مشہور بزرگ ہیں طالب رب اللہ کو مبارک ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مجھے نام میں شبہ ہو رہا ہے کہ ان کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ مرض وفات میں تھے تو لوگ آ رہے تھے عیادت کے لیے. اب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، مسلسل ایک تانتا بنا ہوا ہے عیادت کرنے والوں کا. یہاں تک کہ اب وہ چاہتے تھے کہ کچھ وقت خلوت میں آخر، وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری وقت ہے، اللہ اللہ کریں، کچھ بے تکلف ہو کر لیتے ہیں. لیکن مسلسل عیادتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بالکل جم کر ہی بیٹھ گئے، یعنی لوگ آج آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے مستقل بیٹھے. تو جب اور سب لوگ چلے گئے پھر وہ بیٹھے، تو انہوں نے کہا حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ مبارک بھائی، یہ تو لوگ جو آ جا رہے ہیں ان بیماری کو الگ الگ ہے، پھر آنے جانے والوں نے، عیادت کرنے والوں نے بھی ایک مسلسل کانٹا باندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان سے ساری ہی نہیں ہو پا رہا عیادت کرنے والوں نے. تو عبداللہ مبارک نے فرمایا، وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند کر دوں، دروازہ بند کر دوں تاکہ لوگ آنے جانے والے ختم ہو جائیں. تو عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ ہاں بند تو کر دو مگر باہر سے جا کر بند کرو، باہر سے جا کر بند کرو. تو یہ فرمایا تو اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا. تو اس نے پھر کہا کہ حضرت میرے لیے کچھ دعا کرنا. تو دعا یہ کہا کہ اچھا بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عیادت کے آداب سکھا دے، بیمار کرسی کے آداب تمہیں سکھا دے، یہ دعا کرتا ہوں. تو ایسی بے سنگی، یعنی بے سمجھی کے ساتھ، نا سمجھی کے ساتھ عیادت کرنا، یہ الٹا تکلیف پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون نفسیات کو، انسانوں کو سمجھنے والا ہوگا؟ آپ نے اصول بتا دیا، من عاد منکم فلیخفف، جو عیادت کرنے جائے تو وہ تخفیف سے کام لے، یعنی تھوڑی مختصار سے کام لے تاکہ اس کو فارغ کر دیا جائے. ہاں البتہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیٹھنے سے مریض کو راحت ملتی ہے، اپنا کوئی عزیز قریب ہے، کوئی بے تکلف دوست ہے، بے تکلف شاگرد ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آدمی کو تسلی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، اس کے حق میں یہ بات نہیں. میرے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والی ہماری صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ بیمار تھے تو ایک حضرت والی صاحب کے بے تکلف دوست تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے، وہ تشریف لائے عیادت کے لیے اور بس مختصر سے عیادت کر کے جانے لگے. سعود بھائی صاحب نے فرمایا کہ یہ من عادل حکم فلی خفص کا حکم آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں, یعنی یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن سے بے تکلفی نہ ہو. آپ سے چونکہ بے تکلفی اور راحت ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھو گے تو مجھے راحت ملے گا. تو معلوم ہوا کہ درخت جس شخص سے کمی امید ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے بیمار کو راحت ملے گی وہاں تو بیٹھو, ورنہ پھر مختصر عیادت کر کے چلا آئے. یہ دوسرا عدم ہے من عاد منکم فلیخفف. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ عیادت کا اصل مقصود ہے تسلی دینا, اور اس تسلی کے لیے بہترین الفاظ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے, یہ الفاظ کہنا بھی سنت ہے. لا باس طہور ان شاء اللہ, لا باس طہور ان شاء اللہ. لا باس کے معنی ہے کچھ تکلیف نہیں, کچھ حرج نہیں ہے, یعنی جو بیماری آ رہی ہے اس کے دو معنی ہیں لاباسا کے یہاں پر. ایک معنی یہ کہ لاباسا ایک طرح سے ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے تکلیف کو دور کر دے, تکلیف آپ کی ختم ہو جائے, ایک طرح سے یہ دعا بھی ہے. اور دوسری طرف اس میں اس طرف توجہ دلانی ہے کہ یہ جو تکلیف آپ کو آئی ہے بے شک تکلیف ہے لیکن انجام کا یہ آپ کے لیے کوئی مضر نہیں, آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں, آپ کے لیے حقیقت میں تکلیف نہیں. کیوں کہ طہور انشاءاللہ, کہ انشاءاللہ یہ آپ کو پاک کرنے والی ہے. کہیں سے پاک کرنے والی ہے؟ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. کیونکہ مومن کو جو کوئی بھی تکلیف پہنچے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانٹا بھی کوئی چبھے, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف لاحق ہو, حتی ہم جو ہم ہوگی, کہ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, کوئی فکر لاحق ہے, تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر ملتا ہے. تو توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کے لیے انجام کار مضر نہیں, نقصان دہ نہیں, بلکہ یہ پاک کرنے والی ہے, گناہوں سے پاک کرے گی اور آپ کے درجات میں اضافہ کرے گی. تو مریض کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مرض میں ہو, تکلیف میں ہو, تو عام طور سے اس کا سارا دھیان اپنی تکلیف کی طرف جاتا ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے بے چینی محسوس کرتا ہے. اس کا ذہن اس طرح متوجہ کر دیا کہ بے شک تکلیف تو ہے لیکن یہ تکلیف انجام کار آپ کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہوگی, انشاءاللہ وہ آپ کے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گی. تو اس میں دعا بھی ہے اور مریض کی تسلی کا سامان بھی ہے, اور اس میں اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ جتنی تکلیفیں کہیں دنیا میں کسی کو پہنچتی ہیں, اور کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو, جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ مال کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے ایک مومن کے لیے خیر. لہذا جب تک تکلیف رہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, تکلیف نہ مانگو, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, اور اگر تکلیف آ جائے تو اس کو دور کرنے کی دعا بھی مانگو, جتنا الحاق کے ساتھ مانگو کہ اللہ دور کر دیجیے, اللہ تکلیف دور کر دیجیے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی دل میں اعتقاد پورا کامل ہونا چاہیے کہ جب تک یہ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کو میں فیصلے پر راضی ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ تکلیف میرے لیے میرے لیے عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہو. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہوں کبھی سنا، اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جملہ میں نے براہ راست نہیں سنا تھا، لیکن ایک حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی متقین میں سے تھے، الحمد للہ، ان کے واسطے سے سنا کہ ایک مرتبہ بڑے شدید تکلیف میں مبتلا تھے اور ایسی سخت بیماری میں تھے کہ والدین یہ کہتے تھے کہ انہیں کا حوصلہ ہے کہ اس کو برداشت کر رہے ہیں اتنی شدید تکلیف. تو اس موقع پر ایک مرتبہ یہ نہیں کہ یا اللہ مجھ پر فضل فرما، یا اللہ مجھ پر فضل فرما، یہ جملہ منہ سے نکلا. پھر فرمان فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ اللہ مجھ پر فضل فرما، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گویا اس وقت مجھ پر فضل نہیں ہو رہا جو میں مانگ رہا ہوں کہ فضل، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تو ہر وقت ہیں ہم، اور یہ دس ایک غلط تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں اس واسطے اس کا تحمل نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر الفاظ بدل کر دعا یوں کی کہ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرمائے، اس بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. یعنی ہے تو حقیقت میں یہ بیماری بھی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کو جو بیماری عطا فرماتے ہیں یا تکلیف عطا فرماتے ہیں تو وہ بھی اس آدمی کے ساتھ خیر خواہی کی بنا پر عطا فرماتے ہیں. جس کی تفصیل ایک حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے بندے کو کسی خاص درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، آخرت کے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اس درجے کے مطابق نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈال دیتے ہیں اس کے جسم کے اندر یا اس کی اولاد کے اندر یا اس کے مال کے اندر کوئی آزمائی جیسے ڈال دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ تکلیف میں آتا ہے، اور اس تکلیف پر اللہ اس کو صبر بھی عطا فرماتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو درجات میں کمی رہ گئی تھی اعمال کی وجہ سے، درجات میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس سے کہیں اوپر تک پہنچ جاتا ہے. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس طرح مجھے ان اعلیٰ درجات تک پہنچایا جا رہا ہے، اور انسان اس کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہوتی ہے. تو کوئی بھی تکلیف ہو وہ معالے کار اور انجام کے اعتبار سے ایک مومن کے لیے فائدہ مند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائیں گے اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات ان کو حاصل ہوں گے، تو دوسرے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، یعنی دنیا میں ہمیں تکلیفیں پہنچتی اور ان تکلیفوں کے اوپر ہم صبر کرتے اور اس صبر کے نتیجے میں ہمیں بھی یہ اعزاز حاصل ہوتا اور یہ درجات ہمارے بلند ہوتے. تو حقیقت میں انسان تو بیچارہ ظاہری تکلیف کو دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو رنج ہوتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ایک نعمت ہوتا ہے. اسی لیے حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ इस बीमारी की नेमत को आफियत की नेमत से तब्दील फरमा दीजिए। क्यों कि है तो ये भी नेमत, लेकिन क्योंकि हम कमजोर हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवान हैं और इस नेमत का तहम्मुल नहीं कर पा रहे, इस वास्ते अल्लाह इसको आफियत की नेमत से तब्दील फरमा दीजिए। तो जो जब तक कोई तकलीफ है तो चाहे उसका तो जितनी दुआ मांगो उसको जाहिर करने की तदबीर भी करो, इलाज भी करो, अच्छे से अच्छा इलाज भी करो और अल्लाह ताला से खूब उसको दूर होने की दुआ भी मांगो, लेकिन साथ ही ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि ये जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ दी है ये अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल करम ही है, अल्लाह ताला को फजल करम ही का एक अरमान है और उससे मेरे मुझे आखिरत के एतबार से मुझे फायदा पहुंच रहा है। इसी तरफ जहन को मुंतकिल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज तजवीद फरमाए कि ला बास तहूर इंशाअल्लाह, ला बास तहूर इंशाअल्लाह। ये पहला जुमला है कि जब किसी की बीमारी की खबर सुनो या किसी को बीमार देखो तो पहला जुमला ये कहना चाहिए। अफसोस है कि हमारे यहाँ रवाज खत्म हो गया, इस सुन्नत पर अमल करने का रवाज खत्म हो गया, यानी बीमार कुर्सी के लिए जब जाएंगे तो उससे हालात भी पूछेंगे, उससे पूछेंगे किसका इलाज हो रहा है, कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन जो मसनून अल्फाज हैं वो कहने का रवाज नहीं रहा हमारे माशरे में। अब मुख्तसर सा जुमला है, कोई इतना लंबा चौड़ा जुमला नहीं जिसको याद करने में दुश्वारी हो। ला बासा तहूर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो हर आदमी जानता है, तो दो ही लफ्ज रह जाए ला बास और तहूर, ला बासा तहूर इंशाअल्लाह। तो ये जवाब इस नियत से कहोगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के वक्त में ये जुमला फरमाया करते थे तो इस जुमले का कहने का सवाब, इस नियत से कहने का सवाब और ज्यादा मिलेगा। अगर ये जुमला नहीं कहोगे तब भी इयादत का सवाब तो इंशाल्लाह मिलेगा अगर नियत सही है तो, लेकिन ये जुमला भी कह दोगे ला बासा तहूर इंशाअल्लाह तो दूसरा सवाब नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का हुआ कि हुजूर की सुन्नत की तामील मिलेगा। और साथ में इसमें दुआ भी है, दुआ पुनः है और उस दुआ के कभी उम्मीद है इंशाल्लाह सवाब मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये जुमला कहने की आदत डालनी चाहिए, लोगों को सिखाना भी चाहिए, बच्चों को भी शुरू से तरबियत देनी चाहिए कि ये जुमला उनकी जबान पर हो जब किसी को बीमार लाबा सा कहूर इंशाअल्लाह। फिर दूसरी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में यह आई है कि मरीज के लिए दुआ चाहिए बाकायदा। ये दुआ जो है ये असल में तसल्ली है, दुआ इसके जुम्ल में पिनहा है, लेकिन मरीज की सेहत के लिए दुआ करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये अहादीस से मालूम होता है कि जब किसी बीमार की इयादत फरमाते तो उसकी परेशानी पर हाथ रखकर ये दुआ किया करते हैं, अल्लाहुम्म रब्बना अज़िल बाद वस्ति अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा शिफा अल्लाह युगादिरु सक़ा, अल्लाहुम्म रब्बना अज़िल बाद, ऐ अल्लाह तमाम इंसानों के परवरदिगार अज़िल बाद ये तकलीफ जिसको है इसको दूर कर दीजिए, वस्ति अंत वस्ति और उनको शिफा दे दीजिए, अंत शाफी आप ही शिफा देने वाले हैं, ला शिफा इल्ला शिफा, आपके सिवा कोई भी शिफा नहीं दे सकता, आपकी शिफा के अलावा किसी की भी शिफा कारामद नहीं हो सकती, शिफा अल्लाह युकादिरु सक़मा ऐसी शिफा दे दीजिए कि जिसके बाद कोई बीमारी बाकी ना रहे। इतनी बड़ी इतनी जबरदस्त दुआ, अल्लाहुम्म रब्बना अज़िल बाद वस्ति अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफा का शिफा अल्लाह युकादिरु सक़मा। ये जुमला भी याद कर लेना चाहिए کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بھی جو تاثیر ہے وہ کسی اور کے لفظ میں نہیں ہو سکتی. آپ ویسے دعا کریں ویسے ہی دعا کریں یا اللہ کو جھکا دے دیجیے یا اللہ کو سہ دے دیجیے, بے شک یہ بھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ قبول بھی ہوگی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دعا دی جائے گی تو اس میں سنت کے اتباع کا بھی ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جو برکات ہیں انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوگی. یہاں تک کہ اس کو بعض حضرات نے اس دعا کو رقیہ بھی کہا ہے, یعنی یہ ایک طرح کی جھاڑ ہے, جھاڑ بیماری کی جھاڑ ہے کہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اور یہ دعا مانگے اللہ ربنا فضل باغ سکم. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اصل اللہ العظیم رب الافر العظیم انجت کیا, یہ 11 مرتبہ کہہ کر دعا کرے تو موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا. تو یہ مخنون دعائیں ہیں کسی بیمار کی صحت یابی کے لیے, وہ ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے. یہ دوسرا حق ہے اس کا, بیمار کا, تو اس کے حق میں دعا کی جائے. اور پھر اگر آدمی بے تکلف نہیں ہے تو بس اس پر اکتفا کر اور اکتفا کر کے جلدی سے جلدی واپس آ جائے. یہ ہے عیادت کا مسنون طریقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب کسی بیمار کی عیادت کی جائے گی تو اس کو تسلی بھی ہوگی اور ان شاء اللہ شفا بھی حاصل ہوگی. وہ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. تو اس میں ایک طرف دعا بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ اس کو ایک بات کی تسلی بھی دے دی گئی کہ جب تک یہ دعا, جب تک کہ بیماری ہے اس وقت تک تم اس کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھو, اس کو اپنے لیے رحمت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات میں ترقی فرما رہے ہیں, درجات میں اضافہ فرما رہے ہیں. تو یہ ہے ایک مومن کی عیادت کا طریقہ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. چنانچہ اس واقعے میں جو حضرت نے نقل کیا ہے آپ نے اپنے معمول کے مطابق اس کے شخص تھا, اس کی عادت فرمانے گئے تھے, بوڑھا تھا بہت اور حضرت نے فرمایا کہ ضعیف الایمان بوڑھا تھا, تو اس کو جا کر یہ الفاظ کہیں کہ لابا کا فہور ان شاء اللہ, کہ ان شاء اللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں اور یہ تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گا, گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ اس کے یہاں ان شاء اللہ تمہارے درجات بلند ہوں گے. یہ تسلی کا جملہ فرمایا. وہ اللہ کا بندہ بہت سخت بخار میں تھا, شدید بخار تھا اور اس میں اس نے اس تسلی کی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی. یہ عربی قسم کے ایک آدمی تھا کوئی دیہاتی, تو وہ بیچارے تہذیب شائستگی اور ان چیزوں سے بعض اوقات عاری ہوتے تھے, تو انہوں نے جواب میں الٹا یہ کہا کہ گلہ, پہلے تو کہا کہ نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے الہ آباد کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی پاکی کا ذریعہ گلہ, نہیں یہ ایسا نہیں ہے, بل ثم تفور, بلکہ یہ تو ایک بخار ہے جو ابل رہا ہے میرے اوپر, اس نے مجھے ابالا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کبھی ایک بوڑھے بڑے بوڑھے کے اوپر بخار چڑھ گیا ہے, تجیرہ القبور, جو اس کو قبر تک ہی پہنچا کے چھوڑے گا, تو ایسا بخار ہے. تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسلی کے جواب میں اس نے قدر نہ پہچانی اور یہ کہا کہ آخرکار یہ مجھے قبر تک لے جائے گا, تو آپ نے فرمایا فنعم اذن, اچھا بلکہ یہ صحیح جو تم کہہ رہے ہو کوئی صحیح. تو اس طرح کہہ کے آپ نے آپ اسے چلے آئے फिर पता नहीं क्या उसका क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन ये जुमला जो है उसने कह दिया अपने बुखार की शिद्दत की हालत में। आराबी था यानी देहाती आदमी था, तहजीब शायद तहजीब के जो अंदाज होते हैं उनसे बाखबर नहीं था, तो कह दिया अलग अलग मफरत करे उसकी। लेकिन ये हजूर ने उसके जवाब में फिर ये फरमाया कि नाज हो जाए, अच्छा पर जैसा तुम कह रहे हो तो वैसे कोई जैसा तुम कह रहे हो उसी तरह से कौन सा कबर था उसी बुखार कहेंगे। तो ये तो खैर एक इतफाकी वाकया था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल उससे मालूम हुआ कि आयादत का यह है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से क़यामत से इस इबादत को खालिस अल्लाह ताला की रजा के खातिर उसके सही आदाब के साथ हमें बजा लाने की तौफीक अता करना है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحم الراحمين اپنے فضل کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل کرم سے معاف کرنا. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کرنا. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ اس پر استقامت عطا کرنا. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا کرنا. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں ہمارے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد متعلق عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحموں سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. متعدد حضرات نے اپنے حاجتوں کے لیے دعا کے لیے ترقی بھیجے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے فضل و کرم سے ان سب کے لیے مرادوں کو پورا فرما دیں. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان سے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما. یا اللہ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی رحمت سے ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.